بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد سلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ شرح میں لکھتے ہیں، علامات اہل البدع، اہل بدعت کی نشانیاں، اہل بدعت کی خاص علامات ہیں، خاص نشانیاں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے. طالب علم کو چاہیے کہ ان نشانیوں کو جان لے، تاکہ جو ہمارا تعلق ہے اہل سنت کا تعلق اہل بدعت سے، وہ واضح ہو جائے کہ ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، ہم بری ہیں ہر بدعتی سے. تو بدعتی ہوتا کون ہے، اہل بدعت کون ہوتے ہیں؟ ان کی چند نشانیاں ہیں، اور ان چند نشانیوں میں سے بہت ہی چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، وعلامات البدع على اہلها بادیۃ ظاہرہ، اور بدعت کی علامتیں اہل بدعت پر واضح ہیں اور ظاہر ہیں، یعنی دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. واظہر آیاتہم وعلاماتہم شدۃ معاداتہم لحملۃ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی علامتیں اور نشانیوں میں سے جو سب سے واضح اور ظاہر نشانی ہی وہ یہ ہے کہ وہ شدید دشمنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اہتمام کرنے والوں کے ساتھ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اہتمام کرتے ہیں، روایتاً و درایتاً، علم الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل السنت، جو بھی آپ نام لے لیں، ان کے ساتھ شدید دشمنی رکھتے ہیں. واحتقارہم لہم، ان کی تحقیر بھی کرتے ہیں. واستخفافہم بہم، اور ان کو ہلکا بھی لیتے ہیں. وتسمیتہم ایاہم حشویہ وجہلہ وظاہریہ ومشبہ، اور ان کو یہ نام بھی دیتے ہیں. حشویہ کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، ظاہریہ کہتے ہیں، اور مشبہ بھی کہتے ہیں، یعنی تشبیہ سے کام لینے والے. مزید تفصیل آ گیا ہے کہ شرح میں انشاءاللہ، کہ حشوی کیا ہوتے ہیں، جاہل تم جانتے ہیں جو بغیر علم کی بات کرتے ہیں، ظاہری جو ظاہر کو لیتے ہیں، اور مشبہ جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں. پھر فرماتے امام ابو عثمان رحمہ اللہ، اعتقادا منہم فی اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا بمعزل عن العلم، وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں اہل بدعت جو ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخبار یعنی جو احادیث ہیں، کہ وہ علم سے الگ ہیں بالکل، یعنی ان میں علم کا فائدہ نہیں ہوتا، علم سے دور ہیں. تو پھر علم کیا ہے؟ فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْعِلْمَ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ مِنْ نَتَاجِ عُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ. غور سے سنے ذرا، جب احادیث کو چھوڑ دیا ہے اہل بدعت نے، احادیث کے اہتمام کرتے نہیں ہیں، اور شدید دشمنی رکھتے ہیں اہل حدیث سے، جو حدیث کے اہتمام کرنے والے ہیں خصوصی طور پر، اور اہل حدیث کی پہچان یہی ہے کہ وہ اہتمام کرتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اہل اثر بھی کہا جاتا ہے، اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، اور نصب العین ان کا یہی ہوتا ہے، اور اس پہ آپ وقت بھی لگاتے ہیں، زندگی لگا دیتے ہیں. امام بخاری کی کیا پہچان ہے، امام مسلم کی کیا پہچان ہے، امام محدثین کی پہچان کیا ہے، کہاں سے ہم ان کو جانا ہے؟ اسی علم حدیث سے، اور اہتمام بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر ان کے نزدیک اگر یہ احادیث علم کا درجہ نہیں رکھتے، علم سے دور ہیں، علم سے الگ ہیں، تو پھر علم ہوتا کیا ہے ان کے نزدیک، اہل بدعت کے نزدیک؟ فرماته وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة. علم يهي يعني البداد كنزديك كجو شيطان ان پر القا کرتا ہے ان کے فاسد عقلوں کے نتیجے میں. فاسد عقل، عقل فاسد نکارا ہے، وہ کچھ سوچتی ہے، جب سوچتی ہے تو کچھ نتیجے پہ پہنچتی ہے، وہ جو نتیجہ نکلتا ہے یہ ان کے نزدیک علم ہے جو شیطان نے ان پر القا کیا ہے. اب فاسد عقل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو شیطان چاہتا ہے کہ نہیں، جب عقل نکارا. اچھا فاسد عقل کون سی ہوتی ہے؟ جو شریعت کی حدود سے پار ہوتی ہے، وہ فاسد عقل ہے. تو نمبر ایک سمجھیں ذرا، عبادت کے نزدیک علم کیا ہے؟ وان العلم ما يلقيه الشيطان اليهم من نتاج عقولهم الفاسده. نمبر دو، نمبر میں لگا رہا ہوں کتاب میں نہیں تاکہ صرف سمجھنے کے لیے. ووساوس صدورهم المظلمه، اور ان کے تاریک سینوں کے وسوسے، سینے ظلمت سے بھرے، بدعت اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں. بدعت کے دل میں کیا ہوگی؟ بدعت کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نور ہوتا ہے. دیکھیں توحید نور ہے، سنت بھی نور ہے، اور اس کے برعکس اس کے ضد میں شرک تاریکی ہے اور ظلمت ہے، اور بدعت بھی تاریکی اور ظلمت ہے. تو دوسری بات ووساوس صدورهم المظلمه، تیسری بات وهواجس قلوبهم الخالطه من الخير، اور ان کے دلوں کے وہ خیالات جو خیر سے خالی ہیں. ان کے دل خیر سے خالی ہیں، جو دل میں خطرات اور خیالات آتے ہیں، علم ان کے نزدیک یہی اہل بدعت کے نزدیک. وہ ہواجس یعنی خطرات اور خیالات، جمع حاجس ہے عربی میں. قلوبهم ان کے دلوں، الخالی من الخیر جو خیر سے خالی ہیں. چوتھے نمبر پہ وکلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الظاہرة الباطلة، اور ان کی وہ باتیں، وہ حجتیں جو نکارا، عاطل یعنی نکارا ہے، بلکہ ان کی وہ شبہات جو داحضہ باطلہ ہیں. داحضہ یعنی جو ختم ہو گئی ہیں، ڈیفیٹڈ، جس کا قیام نہیں ہو سکتا، اور باطلہ جو باطل ہے. یہ علم ہے اہل بدعت کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں نعوذ باللہ. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یهن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اہانت کرے اس کے کوئی عزت دے نہیں سکتا. جسے اللہ تعالیٰ بے عزت کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جسے چاہتا ہے توحید و سنت کی عزت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے شرک و بدعت کی ظلمت سے اسے رسوا کرتے، ذلیل کرتے نعوذ باللہ. یہ چند اہم باتیں ہیں جن میں ایک اہم علامت بیان کی گئی ہے اہل بدعت کی. کون سی علامت ہے؟ کہ اہل سنت سے، اہل حدیث سے، اصحاب الحدیث سے شدید دشمنی نہیں، شدید دشمنی رکھتے ہیں. دشمنی کب رکھی جاتی ہے؟ جب بغض و نفرت ہو. اب جس سے محبت کرتے ہیں اسے دشمنی رکھتے ہیں کیا، یا دوستی رکھتے ہیں؟ تو اس لیے یہاں پہ نہیں فرمایا کہ نفرت رکھتے ہیں یا دوری اختیار کرتے ہیں، ایک لفظ میں بہت سارے چھپے معنی سامنے آ جاتے ہیں. جب دشمنی ہے تو پھر بغض و نفرت بھی ہے، پھر بیزاری بھی ہے. الولاء والبراء کا مسئلہ واضح ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم اہل بدعت سے بیزار ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے راستے جدا ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہی حق ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو چار چیزیں بتائی ہیں نا، بڑی خطرناک اور خوفناک چیزیں ہیں، جن کے دل یا جن کی عقلیں کا نتیجہ جو فاسد عقلیں ہیں، شیطان کا القاء ہے، جن کے باتوں میں تاریک سینوں کے وسوسے ہیں، دلوں کے جو وہ دل جو خیر سے خالی ہیں ایسے دلوں کے خیالات ہیں، اور پھر جو بھی ان کے حجتیں ہیں، جو حجت کہتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ نکارا ہیں، کیونکہ خلاف سنت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کے ضد میں ہے. اور جب بغیر دلیل کے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر محض شبہات ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتے ہیں، اور غلط فہمی کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی. شبہ ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ ختم ہو کے رہتا ہے. شرح میں شیخ العلامہ ربیع بن ہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں علامات اہل بدع علی اہل عبادۃ ظاہرہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس فصل سے پہلے اہل سنت اہل حدیث رحمہم اللہ کے چند اخلاق بیان کیے ہیں، اور یہ اخلاق اہل حدیث اصحاب الحدیث کی علامات اور نشانیاں ہیں. وہ دیکھیے یہ حسن تصنیف میں سے ہے. ابھی آپ نے علامات بیان کی ہیں اہل حدیث کی، اور نام کیا دیا، ان کے اخلاق ان کے آداب. یہ اخلاق اور آداب انسان کی پہچان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی پہچان، آپ کا علم، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب ہیں. اور اصحاب الحدیث کے جو پچھلے دروس میں جتنی ہم نے باتیں کی ہے اخلاق اور آداب کی، ان کی پہچان ہے. اب مصنف رحمہ اللہ نے، ابو عثمان رحمہ اللہ نے اب بات کر رہے ہیں اہل سنت کے جو ضد میں ہیں، اہل بدعت، ان کے جو اخلاق یا ان کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، جن کو اپنے اخلاق سمجھتے ہیں. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل حدیث اصحاب الحدیث کی چند جو اخلاق جن کا ذکر کیا تھا امام رحمہ اللہ نے، یعنی پچھلے دروس میں، پچھلے چیپٹر میں، پچھلے فصل میں، جو سب سے پہلے یاد ہے کیا ذکر کیا تھا؟ امرهم بالمحافظ على الصلاة وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، محبت من اہل السنہ، کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، ونہی عن المنکر کرنا ہے، اہل سنہ سے محبت کرنی ہے. اور سب سے بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ اہل سنہ سے محبت کرتے ہیں، اور بعض اور بھی علامات اور نشانوں کا ذکر کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر امام صاحب جو ہیں وہ اہل بدعت کی علامات کو بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ یعنی نفاق کی علامات ہیں، نفاق کی علامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین آیت، یعنی تین نشانیاں ہیں، آیت منافق ثلاث، آیت نشانی علامت کو کہتے ہیں، آیات جمع آیا ہے، آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں چار بھی آئی ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وایؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ تین علامات جو ہیں یہ منافق کی علامات ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ تینوں یا ان میں سے کوئی بھی دیکھ لیں کسی شخص میں، تو پھر اس شخص کے میں نفاق پایا جاتا ہے، اور نفاق یہ نفاق کامل بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. کیسے؟ جس میں ایک علامت ہے تو نفاق کا ایک حصہ ہے، جس میں دو ہیں اس سے زیادہ ہے، جس میں تین ہو تو پھر یہ پکا منافق ہے. منافق سے مراد یہاں پہ نفاق اصغر ہے، کیونکہ نفاق اکبر کفر اکبر ہے. منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ منافقین جنہوں نے جھوٹا کلمہ پڑا ہے، دل میں کفر ہے لیکن زبان پر کلمہ پڑا ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کی غرض سے، دل سے کلمہ نہیں پڑا، منعن سے تسلیم نہیں کیا ہے، صرف اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس کے لیے کلمہ پڑا ہے، زبان پہ کلمہ ہے، دل میں ابھی کفر باقی ہے. اسے کہتے ہیں نفاق اکبر، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلور اور اس کے جو ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں. اور دوسرے قسم نفاق وہ نفاق ہے جو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد سچا کلمہ پڑھتا ہے، اور پکا مسلمان بھی ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو نفاق کہا گیا ہے، اسے نفاق اصغر کہتے ہیں. اور دونوں میں فرق یہ کہ نفاق اکبر سے مراد کفر اکبر، دار اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے نفاق اصغر ہے کہ یہ کبیرہ گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، نفاق تو چھوٹے لیکن گناہ گناہ کبیرا ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کیونکہ صغائر اور کبائر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں. تو نفاق اصغر جو ہے یہ اکبر کے تناسب میں اصغر ہے، ورنہ گناہوں کے اعتبار سے کبیرہ گناہوں میں سے، کیونکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ یا صغیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں. کیونکہ بعض یہ سمجھتے ہیں نفاق اصغر تو گناہ بھی اصغر ہے، نہیں، گناہ اصغر نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، والعیاذ باللہ. جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ کامل حق تک بھی پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ صدق کو، سچ کو ہلکا لینا یا امانت میں خیانت کرنا، اور اس سے کے علاوہ جو بھی بلند اخلاق ہیں ان سب کی خلاف ورزی کرنا، جس کے ضد سے احادیث میں خبردار کیا گیا ہے. اور اہل حدیث جو ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، ان کو پہچانا گیا ہے اہل بدعت کے ساتھ تعلق رکھنے سے. کیونکہ ساتھ تعلق کیسے رکھا جاتا ہے اور اہل بدعت ان کے ساتھ کیا تعلق اور کیسا تعلق رکھتے ہیں؟ کہ یہ وہ علامات ہیں جو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور ان کی تعلق سے خوب جانتے ہیں. ان میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت انہوں نے بیان کی ہے کہ ان سے جو سب سے ظاہر علامت اور نشانوں میں سے یہ نشانی ہے کہ شدید دشمنی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اہتمام کرنے والوں کے ساتھ. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے واضح علامات اہل بدعت کی. آپ نہیں دیکھتے کوئی رافضی یا کوئی صوفی یا کوئی سیاست میں ڈوبا ہوا حزبی، اور جو ان کے ہم نوال و ہم پیالے جو کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، جو جھوٹے ہیں اور جو یہ دعوے کرتے کہ وہ سلفی ہیں، یہ حزبی و سیاسیوں کی بات کر رہے ہیں، جو تہذب کا شکار ہوتے اور سیاست کا شکار ہوتے اور کہتے ہم سلفی ہیں، ان کے بارے میں شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے ان کو الا یہ کہ یہ بغض رکھتے اہل حدیث سے، نفرت کرتے ہیں، اور ان کے نام تک بھی نہیں سن سکتے، ان کی باتیں تک بھی نہیں سن سکتے، اور خصوصی طور پر جو اپنی بدعت کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی گمراہیوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے جو شیوخ ہیں ان کی جو بدعت ہے، یعنی خصوصی طور پر وہ اہل حدیث جو کہ بدعت، ان کی گمراہیاں اور ان کے جو بدعت کے جو رہنما ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف شدید بغض نفرت کرتے ہیں اور شدید دشمنی رکھتے ہیں، ایسے خصوصی طور پر اہل حدیث، یعنی حدیث کے عام بھی ہیں عوام الناس اور ان کے ایسے علماء جو رد کرتے ہیں بدعت کا. تو اہل بدعت جو ہیں دونوں سے نفرت کرتے ہیں، دونوں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شدید کس کے خلاف رکھتے ہیں؟ جو بدعت کا رد کرتے ہیں، اہل بدعت کے سرداروں کا اور ان کے جو رہنما مشائخ ہیں ان کا رد کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں ان اہل بدعت کا. جو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کے خلاف شدید جنگ کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور مختلف ذریعے استعمال کرتے ہیں، بلکہ جھوٹ میں یہودیوں سے بھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرنے میں، جو جھوٹے پروپیگنڈز ہیں جو تہمتیں لگاتے ہیں ایسے علماء پر، وہ یہودیوں سے بھی غالباً وہ آگے چلے جاتے ہیں، اعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اہل سنت پر طعن کرتا ہے، یا ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ بدعتی ہے، زندیق بھی ہو سکتا ہے. اب اگر کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو اہل سنت اور حدیث پر طعن کرتا ہے، تو وہ طعن پہ نہیں کرتا لیکن وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اہل حدیث کے علماء سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ حدیث ہے. تو اصل نفرت برائے طور پر ان سے نہیں ہے، ان کے اس علم سے جس کی بنیاد پر یہ اہل بدعت رد کرتے ہیں، اور یعنی کھول کھول کر ان کی جو نشانیاں ہیں، جو بدعتیں ہیں، جو اہل بدعت کے سردار ہیں، ان کا نام لیتے لے کر ان کو رد کرتے ہیں، اس لیے ان کو ٹارگٹ ہوتے ہیں. شیخ فرق اس سے کوئی شک نہیں ہے، جو علم ان کے پاس ہے وہ اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں کہ اس علم کے اہتمام کیوں کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر جو کچھ ان کے پاس ہے، جو اہل بدعت کے پاس ہے، بدعت ہے، تو ظاہر اہل حدیث جو ہیں وہ بدعت رد کرتے ہیں اور بدعت कि तहकीर करते हैं, इसी वजह से अहले बिदअत की भी वो फिर तहकीर करते हैं, उनका भी रद्द करते हैं। पेशा सा फरमाते हैं अगर ये बात है तो फिर यह सुन्नत पर तान क्यों करते हैं, सुन्नत और सुन्नत पर तान क्यों करते हैं? ये इसलिए है क्योंकि कि वो गुमराह है और किसी खबासत और शर पर कायम है। यंतवी कहते हैं जो किसी चीज़ को छुपाता है, ये उनके अलामात में से है। असल में उनके दिल में उनके जो असल खसलत है, उनके सीनों में बोझ नफरत है, ज़ेग यानी राह रास्त से हटे हुए हैं, गुमराह हैं, गुमराही उनके सीने में है, और जो खबासत है और जो शर है वो उनके पास है और उसी पर वो नऊज़ु बिल्लाह कायम रहते हैं। तो ये उनके अलामात में से है और ये अहले शर और बिदअत के अलामात में से है। अगरचे वह कहे कि मैं अहले सुन्नत में से हूँ, जैसा फरमाते ऐसी उस शख्स की बात को मत मानो क्योंकि ये झूठा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोपिए हैं, जो झूठे हैं, वो यही कहेगा कि मैं सलफ़ी हूँ जबकि वो झूठा होता है। ये सिर्फ इसलिए कहा है कि आपको धोखा दे, जैसे कि मुनाफिक है, मुनाफिक कहते हैं कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मुनाफिक ये कभी नहीं कहेगा कि मुनाफिक है, ये कभी नहीं कहेगा कि वो काफिर है, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं इस्लाम से नफरत करता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, बल्कि वो यही कहेगा कि मुसलमान हूँ, वो नमाज भी पढ़ेगा, वो सदक़ात खैरात भी देता रहेगा और बहुत सारे कुछ और काम भी करता रहेगा, जबकि वो इस्लाम का दुश्मन है और अहले इस्लाम से बोझ नफरत रखने वाला है। जैसा फरमाते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं सलफ़ी हूँ लेकिन हकीकत में अहले सुन्नत और अहले हदीस से बोझ नफरत रखता है। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, शेख रबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले हदीस मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में मौजूद हैं, मदीने में मौजूद हैं, यमन में मौजूद हैं, हिंद इंडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। और अहले हदीस के जो ताल्लुक है अहले बिदअत का, सिवाय जंग के सिवा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो हैं अहले बिदअत हैं, या जो लोग अपने आप को सलफ़ी कहते हैं और हकीकतन वो सलफ़ी नहीं होते बल्कि हिजबी होते हैं, ये अहले बिदअत से दोस्ती भी रखते हैं वाहिर और बातिनन, और उनके दिफा भी करते हैं और उनके दिफा में बहुत आगे तक चले जाते हैं, इस्तमित यानी मरने मानने पर भी आ जाते हैं उनके दिफा में। शेख सफर फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बिदायती हैं, अगरचे अपने आप को जो भी नाम देना चाहें और जो भी वस्फ देना चाहें अपने आप को, ये अलामात जो हैं उनके हालत को, जो हकीकत को वाज़े कर देती हैं। ये अहले हदीस से क्यों बोझ नफरत रखते हैं? क्योंकि वो हक पर हैं, अहले हदीस हक पर हैं, इसलिए उनसे बोझ नफरत रखते हैं अहले बिदायत जो हैं। वो क्योंकि किताब और सुन्नत को लाजिम पकड़ते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक मामला है। ये शख्स जो है खबीस हो सकता है, जिंदीक हो सकता है, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद से नफरत करता है, सुन्नत से नफरत करता है, इसलिए अहले हदीस से ये जंग रखता है, अहले हदीस के खिलाफ कार्रवाई करता है और जंग करता है, क्योंकि कुरान मजीद और आप सल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ते हैं। और यही वजह कि ये बिदायती जो है, जो ज़ाहिर अपने आप को सुन्नी भी कहता है, अहले सुन्नत में से अपने आप को बावर करवाता है, हकीकत में ये बोझ नफरत रखता है और तान करता है अहले सुन्नत पर, क्योंकि असल बात यह है कि किताब और सुन्नत को ये लोग लाजिम पकड़ते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है, और वो किताब और सुन्नत को मजबूती से थामते हैं। जो लोग इनसे बोझ नफरत रखते हैं, यानी इनसे ज़्यादा शर पसंद और इनसे ज़्यादा यानी मुसीबत क्या हो सकती है, नऊज़ु बिल्लाह। फिर शेख साहब फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं अम्मा बाद फ इन अस्दक अल हदीस कलामुल्लाह व खैर अल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर अल उमूर मुहदसातुहा इला आखिर अल हदीस, मरूफ हदीस है। और जुमले खुतबे में ये जुमले सुनते हैं, हदीस का ये हिस्सा जो है हम सुनते हैं कि सबसे सच्चे कलाम अल्लाह ताला के कलाम है, कुरान मजीद है, और सबसे बेहतरीन रहनुमाई आप सल्लम की रहनुमाई, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई, और सबसे बदतरीन और शर चीज़ें जो हैं उमूर जो दीन में नई चीज़ें हैं, जो बिदअतें हैं, और हर बिदअत गुमराह है, और हर गुमराह के ठिकाना जो है जहन्नम, जैसे कि हदीस में आया है। शेख़ा फरमाते हैं जो इन मामलात में जो बिदअत में सबसे ज़्यादा जो शर है वो ये है कि बिदअत जो है ये ان اہل بدعت کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ دشمنی رکھیں اہل سنت سے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یا قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ لوگ جنگ کریں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ بدعت کرتا کیا ہے، اپنے بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جب ہر دھرمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے حق کو نہیں مانتا، حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ اہل سنت جو ہیں جب بدعت کا رد کرتے، بدعتی کا رد کرتے ہیں تو دلیل قرآن سنت سے لیتے ہیں، یہ اس کے رد میں بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رد کس کا کرتے ہیں؟ شخص کا رد کرتے ہیں یا قرآن سنت کا رد کرتے ہیں؟ تو اصل دشمن یہ ہے، جب قرآن سنت کا رد کرتے تو جو بھی وہ کاروائیاں کرتے ہیں تو ایک جنگ سی چھڑ جاتی ہے اہل سنت اور بدعت کے بیچ میں۔ اصل جنگ کی حقیقت کیا ہے؟ صرف شخص نہیں ہے، یہاں پر ایکس وائی زیڈ، یہاں پر ایکس وائی زیڈ بیٹھا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، نہیں، اصل بات یہ کہ جو دلائل اہل سنت کے پاس ہیں وہ دلائل بدعت مانتے نہیں ہیں، دلائل نہیں مانتے، تاویل کے نام پہ، تحریف کے نام پہ کچھ بھی لے لیں آپ، پھر جب ان دلائل کا رد کرتے ہیں تو اصل جنگ جو ہے وہ شخصی جنگ نہیں ہے، ذاتی جنگ نہیں ہے، اصل جنگ جو ہے وہ یہی قرآن سنت کی بنیاد پر جنگ ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، وہ کئی لوگ اسے غافل نہیں، کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اگر بدعت بدعت کرتے چھوڑ دے اس کا، بدعت پہ رد کرتے تو چھوڑ دے اس کو، اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اگر بدعت کو چھوڑ دیا جائے تو سنت کو سمجھے گا کون؟ عمل کیسے کیا جائے گا؟ عوام الناس کو کون سمجھائے گا؟ عوام الناس خیر پر ہیں، بیچارے ہیں، وہ خیر چاہتے ہیں، لیکن خیر مل کہاں سے رہا ہے؟ سورس کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو جو ان کو پہنچ رہا ہے وہ خیر یا شر پہنچ رہا ہے؟ بدعت میں کیا خیر ہے بتائیں ذرا؟ اگر بدعت کا رد نہیں کیا جاتا اور بدعت کینسر کی طرح معاشرے میں پھیل جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت نکلتی ہے۔ ہمارے معاشرے کیوں تباہ ہیں آج؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ گاؤں گاؤں میں قبر پرستی کیوں ہے؟ بدعتیں کیوں ہیں؟ یہ تعویذ دیکھیں، کالے دھاگے دیکھیں، یہ کہاں سے اور کس طریقے سے کینسر کی طرح پھیل رہے معاشرے میں؟ کوئی پھیلانے والے ہیں کہ نہیں؟ بتانے والے ہیں کہ نہیں؟ استعمال تو عوام الناس بعد میں کرتے، کوئی بتاتا ہے نا، کوئی رہنمائی کرتا ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں نا۔ بچہ بیمار ہے، بار بار بچہ بیمار ہو جاتا ہے، علاج بھی دے بچہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیا کرنا ہے؟ تعویذ لکھوا کے گلے میں ڈال دیتے، اور تعویذ لٹکانا شرک ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بچے جو بیمار تھا بیچارہ، اگر صحیح علاج کرتے تو ٹھیک بھی ہو جاتا، بد نظر بھی ہے اگر کوئی بچے کو، تو اس کا علاج ہے، رقیہ شرعیہ ہے نا، یہ قرآن مجید شفا ہے کہ نہیں؟ تو کس کے لیے شفا ہے؟ اگر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے شفا نہیں ہے تو کس کے لیے شفا ہے پھر؟ عجب بات ہے کہ تعویذ جو شرک ہے وہ بچے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو قرآن اور سنت کے واضح دلائل ہیں، واضح علاج موجود ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بدعت جو شرک جو پھیلا ہمارے معاشرے میں، اس کے پیچھے پھیلانے والے ہیں کہ نہیں؟ اس کے دفاع کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں شرک ہے، یہ غلط ہے، رقیہ شرعیہ ہے، توحید و سنت، قرآن سنت کا راستہ وہ اپنا لو کہ دیکھیں وہابی ہیں، یہ شر پسند ہے، یہ معاشرے کو سکون سے نہیں رہنے دیتے، یہ ہمیشہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور یہ تفرقہ چاہتے ہیں امت میں، کیوں؟ کیونکہ رد کرتے ہیں بدعت کا، بتاتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اپنی مرضی سے بتاتے ہیں یا دلیل کی روشنی میں بتاتے ہیں، جب دلیل کا رد کرتے ہیں تو اصل دشمنی کہاں پہ ہے؟ دشمنی ہم ذاتی دشمنی نہیں ہے، دشمنی منہج کی ہے، اور منہج کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، توحید اور سنت ہے، بفہم السلف الصالح، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کیوں تعویذ نہیں لٹکاتے تھے؟ کیوں کالا دھاگا نہیں پہنتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے جانتے تھے، اس لیے۔ تابعین نے کیوں نہیں کیا؟ اتباع تابعین نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ شرک ہے، منع کرتے تھے۔ پھر جا کے دور دراز کے کوئی دیکھتے ہیں کہیں پہ کوئی ثبوت مل جائے، کوئی دلیل مل جائے، پھر کہ صدر عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں اپنے بیٹے پر تختی لٹکاتے تھے، اس میں آیات لکھتی تھی، تختی لٹکانا آیات لکھی، اسے تعویذ کہتے ہیں؟ اب تختی کیوں لکھا جائے پتہ ہے؟ ابھی تو تختی ختم ہو گئی ہے، اب گاؤں میں جب بچے پڑھتے تھے کس چیز پہ لکھتے تھے؟ تختیوں پر لکھتے تھے، بچہ تاکہ حفظ ہو جائے قرآن مجید کا، یاد بھی کرواتے تھے، ان سے لکھواتے بھی تھے تاکہ دیر تک وہ پڑھتے رہیں، یہ ورق نہیں تھے اس طرح کے جو کمپائلڈ قرآن ایسے دستیاب نہیں تھے جیسے کتابیں بآسانی ایسے دستیاب نہیں تھے، تو بچوں کو حفظ کرانے کے لیے لکھتے بھی تھے، لٹکاتے بھی تھے، لیکن تعویذ کے لٹکاتے تھے یا بچوں کو پڑھنے کے لیے؟ آپ کس سے لٹکاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، تعویذ کے لیے؟ وہ پھر کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ سبحان اللہ، تو تعویذ کی بات کہاں پہ ہے جس میں شرک کی الفاظ ہوتے ہیں، جس میں رب کی نافرمانی ہوتی ہے، جس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے. اسے میں نے کہا دیکھیں وہ بدعت ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بتا تو دیا کہ یہ علاج کا طریقہ ہے، دلیل نہیں ہے، جا کے ڈھونڈا قرآن سنت میں کہیں نہیں ملا، ایک چیز ملی اس کو دلیل بنا دیا، جب رد کرتے کہتے وہاں بھی فتنہ چاہتے ہیں امت میں. اصل فتنہ شر پسند کون ہے؟ اہل سنت جو بدعت کا رد کرتے ہیں، اہل بدعت کا رد کرتے ہیں، یا یہ اہل بدعت جو دشمنی اختیار کر چکے ہیں؟ قرآن اور سنت کی نام کیا ہے کہ ہمارے دشمن یہ وہابی ہیں یا یہ جو سلفی ہیں اہل حدیث ہیں؟ نعوذ باللہ. الغرض شیخ فرماتے ہیں فیوشر یفوق هذا، تو اس سے بڑھ کر کیا شر ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی شر ہے جو قرآن سنت کا دشمن ہو؟ اب ایسے شر پسند انسان کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا سمع قال اللہ لا يعجبه، اذا سمع قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يعجبه، جب وہ سنتا ہے قال اللہ، قرآن مجید کی آیت سنتا ہے تو اسے پسند نہیں آتی، جب وہ کوئی حدیث سنتا ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بات پسند نہیں آتی، نفرت کرتا ہے. جب یہ سنتا ہے کوئی کہتے قال اللہ، کہتے ہیں حشوی ہے یہ فلان اور فلان. حشوی کہتے ہیں جو زیادہ باتیں کرے اور بھر دے. حاشیہ کتاب کے حصے کو نہیں کہتے ہیں، وہ ایکسٹرا چیز لکھتے ہیں، حاشیہ اسی لیے کہتے ہیں حاشوی. جو زیادہ بات، زیادہ باتیں ہم کیا کرتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ دس دلائل، ایک بات کرتے ہیں ہم دس دلائل پہ پیش کر دیتے ہیں، پھر بات کے پھر دس حدیث پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حاشوی کی بات چھوڑیں، یہ عقل کی بات نہیں کرتے. عجب بات ہے، اگر قرآن اور سنت کے میں عقل کی بات نہیں ہے تو پھر کس میں عقل کی بات ہے؟ دیکھیں لوگوں کی عقل کیسے فاسد عقل ہے، وہ کیسے شیطان کے وسوسے بہکاؤ میں کیسے لوگ بہہ چکے ہیں نعوذ باللہ. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں قرآن سنت کی بات ہے تو کہتے ہیں حشوی ہے، یہ فلاں فلاں ہے، اس پہ طعن کرتے ہیں، تو اس پہ کیا خیر ہے اور کون سا شر اس سے بڑھ کر؟ والعیاذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خبردار کیا ہے، صحابہ نے ان سے خبردار کیا ہے، سلف صالحین نے رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے خبردار کیا ہے اور ان سے برات کا اعلان کیا ہے، جیسے امام بغوی نے اور ان کے علاوہ اور ائمہ نے بھی واضح بیان کیا ہے کہ بدعت سے وہ نفرت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی بھی رکھتے ہیں. شیخ ظفر میں جی ہاں بالکل بات درست ہے کہ بدعتی جاہل ہو سکتا ہے، مقلد ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، ان میں عوام الناس بھی ہیں. اب اہل بدعت کے سرداروں کی بات، جو دشمن ہیں، جو شر پسند ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. اب معاشرے میں اہل بدعت کے دوسری قسم کے لوگ جو عوام الناس ہیں، جن کے بارے میں نے کہا وہ خیر چاہتے ہیں اور بیچارے قسم کے لوگ ہیں جو جن کو خیر ایک غلط طریقے سے غلط شور سے مل رہا ہے، ان کے بارے میں شیخ فرماتے شیخ ربیع رحمہ اللہ ان میں ہم عوام بھی دیکھتے ہیں جو دعوت کے محتاج ہیں. یہ وہ لوگ جن کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ اس منہج پہ نہیں جس پر یہ فاجر قسم کے لوگ ہیں، یہ ان عوام الناس کا مذاق اڑاتے ہیں اور عوام الناس ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں یعنی تقلید کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی حقیقتوں کے سامنے کھل کے آ جائے تو یہ لوگ ان سے دوری اختیار کر لیں اور اہل حق کے ساتھ جا کے مل جائیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فنحتاج الى دعوه عوام اهل البدع، کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل بدعت کی جو عوام الناس ہیں ان کو دعوت دیں، اور جو عوام الخوارج ہیں، عوام المعتزلہ ہیں، عوام الروافض ہیں، حتی لو امکن جتنے ہو سکے ہم سے ہم ان کو دعوت دیں، جو عوام الناس ہیں سب اہل بدعت کی، بغیر تفریق کے جتنی بھی دعوت ہیں سب دعوت کے مستحق عوام الناس ہیں، بیچارے ہیں، حق چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں. ندعوهم الى الله تبارك وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه، شيخ صفوان تو ان کو دعوت دیتے ہیں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنات کے ساتھ، اور اہل بدعت کے ساتھ بغض بھی ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم بغض رکھتے ہیں بدعت سے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ حق سے نفرت کرتے ہیں، حق سے بغض نفرت کرتے ہیں، جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم ذاتی طور پر یا شخصی وجہ سے ان سے بغض نفرت نہیں رکھتے، ہم ان سے بغض نفرت رکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے. شہزا فرماتے کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بعض جہالت کی بنیاد پر اور بعض خباثت کی بنیاد پر، والعیاذ باللہ. جو عوام ہے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، جو کہ رہنما ہیں، جو علماء ہیں، وہ خباثت کی بنیاد پر بغض نفرت کرتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. شیخ فرماتے ہیں تمہیں اب چند مثالیں دے کے اہل بدعت کیا، یہ اس طریقے سے سختی سلف صالحین کی بعض ایسے لوگوں سے جنہوں نے خلاف سنت کوئی بات کی ہے. تو پہلی مثال پہلے بھی گزر چکی ہے، شیخ صاحب شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے گزر چکا ہے، سید عمر الخطاب کا موقف جو ہے صبیغ کے ساتھ، صبیغ بن اسل جو ہے جو متشابہ کے بارے میں سوال کرتا رہتا تھا، اب یہ آیت ایسی ہے تو یہ آیت کیوں ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں، یہ بات ایسی کیوں ہے، اس کا معنی ایسے کیوں ہے، واضح آیت قرآن مجید کی. وہ یہ تابعین میں سے، صبیغ بن اسل جو ہے تابعین میں سے ہے، سید عمر الخطاب کے ہم زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو سید عمر بن الخطاب لمبا کی صاحب پیچھے درس میں آپ سن سکتے ہیں، سید عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے مارا پیٹا اور اس کو قید بھی کر دیا، پھر اسے نکالا، پھر اسے مارا، پھر قید میں ڈال دیا، پھر اسے نکالا، پھر مارا، پھر قید میں ڈال دیا، تیسری چوتھی مرتبہ پھر اسے عراق کی طرف جلاوطن کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اس کے ساتھ ہجر کیا جائے، بیزاری کی جائے اور اسے الگ چھوڑ دیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. بعد میں پھر اس شخص نے توبہ کی ہے اور یہ خود اس نے اعلان کیا ہے، اس رجل صالح نے، اس بھلے بندے نے کی مار نے مجھے سیدھا کر دیا، جو میرے سر میں تھا سب نکل گیا، یہ سید عمر اتنا مارا کہ سر سے خون نکل گیا. سید عمر نے مارنا کیوں؟ کہ مار سکتے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مار سکتے کہ نہیں، سزا دے سکتے کہ نہیں، دے سکتے ہیں. خود مارا، یہاں تک کہ سر سے خون بہا اور کہا واللہ لا اجد فی راسی، اب جو میرے سر میں سب نکل گیا، جو شبہات تھی، جو غلط فہمیاں تھیں، جو بھی باتیں تھا سب بہ گیا خون کے ساتھ، اب مجھے معاف کر دو. سید عمر نے سختی کیوں برتی اتنی؟ جو قرآن مجید کے متشابہ کی بات کرتا ہے تو اصل میں قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، اس قرآن مجید اس کے دل میں کوئی عزت ہے، کوئی اس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، اور پھر عوام الناس میں امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے اور عجیب سی باتیں کرتے قرآن کے تعلق سے، عوام الناس اس کی باتوں میں نہ آئے اس لیے سزا دی گئی ہے. ہم اپنے زمانے کی کیا بات کریں، ذرا بتائیں، ذرا ہمارے زمانے میں علم اور ایمان اور تقوی کا کیا معیار ہے، کتنا معیار ہے؟ عوام الناس میں علم کتنا ہے؟ ہم صرف رد کرتے ہیں بدعت کا، اتنی سختی کبھی نہیں کی، نہ یہ کرو کہ جا کے کسی کو مارو سر پھوڑو اس کا، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے نصیحت کا، ہمارا کام ہے حق بیان کرنے کا دلیل کی روشنی میں، یہ ہمارا کام ہے. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زور زبردستی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. حق بیان کریں دلیل کی روشنی میں، ادب کے دائرے میں. کوئی مان لیتا تو الحمدللہ، کوئی نہیں مانتا آپ نے حجت قائم کر دی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. دوسری مثال دیکھیں، سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ویسے مسلم کی حدیث ہے یہ کہ دو لوگ عراق سے آئے، یحیٰ بن یعمر اور عبد الرحمن بن حمید، حمید بن عبد الرحمن جو حدیث میں آیا ہے. تو انہوں نے یہ خاص سفر کیا، ایک مسئلہ تھا وہاں پہ، خاص سفر کیا، لمبا سفر، آئے اتنی لمبا سفر کرتے ہوئے یہ نہ کہ جہاز میں بیٹھ کے ایئر پلین میں بڑے آسانی سے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور اس میں آپ کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے, بڑے مزے سے آپ بیٹھے ہیں, تین چار گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں پہنچ گئے. نہیں نہیں ایسے نہیں. اونٹوں کا سفر ہوتا ہے, شدید گرمی شدید سردی جھلنی پڑتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ سفر کیا ہے, قطعۃ من عذاب, عذاب کا ٹکڑا ہے. سفر عام نہیں ہوتا تھا, اب تو سفر الحمدللہ آسان, ابھی بھی عذاب کا ٹکڑا ہے. جہازوں کے باوجود بھی ہمیں کتنی مشکل پڑتی ہے سفر میں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسئلہ وہاں پہ ہوا, اس ایک مسئلے کے لیے لمبا سفر کیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے, ان سے پوچھا ہے کہ ہمارے, ذرا غور سے سنیں, سے مسلم کی حدیث ہے یہ, غور سے سنیں. فرماتے ہیں ہمارے یہاں, یعنی ہمارے جگہ پر جہاں سے ہم آئے ہیں, کچھ ایسے لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, سنیں غور سے, قرآن پڑھتے ہیں, یعنی یہود و نصارہ کافر نہیں ہے, ہماری طرح مسلمان ہی ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور بہت ساری چند اچھی ان کے بارے میں باتیں کی ہیں جو وہ کرتے ہیں ظاہراً, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے اور سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے. تقدیر کے منکر اس زمانے میں موجود تھے, یعنی اللہ تعالیٰ چیزوں کو, چیز وجود سے پہلے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا, جب تک کہ وہ چیز واقع ہو نہیں جاتی پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے. تقدیر کی جو مراتب ہیں چار, کون سے؟ علم ہے سب سے پہلا مرتبہ, دوسرا کتابت لکھنا قلم نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں, تیسرا مشیت جو اللہ نے چاہا ہے, پھر چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں جانتا, جب پیدا ہوا ہے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جانا ہے, پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا اور ہر انسان خود مختار ہے. اللہ تعالیٰ کے انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, انسان خود جو کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. والامر انف, تو علم کے مرتبہ کا انکار, نہ اللہ نے جانا ہے نہ لکھا ہے, جو پہلے دو مرتبہ اس کو انکار کر دیا. یہ جب کہتے ہیں قدریہ اور معتزلہ, معتزلہ قدریہ میں سے ہیں, تقدیر کا ممکن لیکن ان کے بعد میں آئے ہیں. قدریہ نے چار میں سے دو کا انکار کیا, معتزلہ نے چار میں سے بھی دو کا انکار کیا. پہلے دو کا انکار قدریہ نے کیا, کفر ہے. دوسرے دو کا انکار معتزلہ نے کہا, ان کے کفر میں اختلاف ہے, قدریہ کے کفر میں اتفاق ہے. جو اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر ہے وہ کافر ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے, واضح تو بھی جھٹلاتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. العلیم الحکیم کتنی مرتبہ قرآن مجید میں ہے. العلیم ایک ہوتا ہے عالم, جو کچھ جانتا ہے. علیم صیغہ مبالغہ ہے, خوب جاننے والا, کہتا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے. تو قدریہ نے ایک علمی بات سمجھ لیں, قدر معتزلہ میں کیا فرق ہے, دونوں تقدیر کے منکر ہیں. قدریہ نے جو پہلے دو مرتبے ہیں علم اور کتابت کا انکار کیا, معتزلہ نے ذرا اپنے آپ کو اچھے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, کتنے ہمارے جو بزرگ تھے وہ غلط ہے, انہوں نے جو پہلے دو ہے ان کا رد کیا ہے, وہ غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے, اللہ نے لکھا بھی ہے, لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے نہ ہی پیدا کیا ہے شر کو, سمجھ آئیے. معتزلہ نے باقی جو تیسرے اور چوتھے مرتبہ ان کا رد کیا ہے. تو بڑا آسان ہے سمجھنا, دونوں میں چار مرتبے ہیں. اہل سنت جماعت کے نزدیک دلائل کی روشنی میں تقدیر کے چار مرتبے ہیں, اللہ کا علم, پھر کتاب اللہ محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے, پھر اللہ نے جو چاہے پھر اسے پیدا کیا ہے. یہ ترتیب ہے, ترتیب کو آپ سمجھیں کہ کبھی بھی انشاءاللہ تقدیر کے معاملے میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اور رسول جماعت نے یہ جو تقدیر کے چار مراتب ہیں یہ دلائل کی روشنی میں جمع کر کے ایک اس ترتیب سے بتایا ہے, کیونکہ ربیع جب رد کیا ہے اس کے رد میں دلائل کی روشنی میں یہ ترتیب بتائی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو یہ تقدیر کے معاملے میں. اور تقدیر کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان. تو تقدیر کے منکر جو ہیں, جو علم کی جنہوں نے انکار کیا ہے اور وہ اس زمانے میں موجود تھے, معبد الجہنی حدیث میں نام آیا, معبد الجہنی, یہ وہ شخص ہے جو تقدیر کا پہلے جو مرتبہ کا جو ہے علم کا جو منکر تھا. تو فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ, تو جب اس بدعت کے بارے میں ان لوگوں نے سنا, ان دو لوگوں نے جو عراق سے آئے تھے, تو مدینہ کی طرف انہوں نے سفر کیا تاکہ معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, تو ہم کیا کریں. سفر میں شیخ ربیع رحمہ اللہ, یہ تابعین کی عادت تھی, بلکہ صحابہ کی بھی عادت تھی, ان کا طریقہ تھا کہ وہ سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے, لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے, پروانی ہوتی تھی. فقال ابن عمر بجواب سنة زرا جب سنة عبد الله بن عمر الآن هنا یہ بات سنی ان سے کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. فرمات اذا لقیت اولئک جب تمہاری ان سے ملاقات ہو فاخبرهم تو خبر دے دو انی بریء منهم وانهم براء منی علی الاعلان جا کے ان کو بتا دیں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. آگے سن والذی احلف به عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس بات پہ لو ان الاحد مثل احد ذهبا اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو فانفقہ اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ بھی کر دے ما قبل اللہ منہ حتى یؤمن بالقدر اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہ احد کے سونے کے پہاڑ جتنا سونا جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ قبول نہیں کرے جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آتا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ تقدیر کے منکر اس اعتبار سے کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کافر سے کوئی عمل قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. سے مسلم معروف حدیث ہے سے مسلم کی ابتداء میں کتاب الامام شروع میں سبحان اللہ شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدریہ کافر ہیں کیونکہ اللہ کے علم کے انکار کرتے ہیں. اور امام احمد امام شافعی اور احمد بن حنبل غور سے اسے انڈر لائن بھی کریں بڑی پیاری بات ہے. امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں ناظر القدرية بالعلم ناظر القدرية بالعلم جو تقدیر کے منکر قدریہ ہیں ان سے مناظرہ کرو علم کے بارے میں. فإن اعترفوا به خصموا اگر وہ مان لیتے ہیں اعتراف کرتے اقرار کرتے علم کا تو خصموا ہار گئے ہار جاتے ہیں. وإن جحدوه كفروا اور اگر انکار کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں. کوئی راستہ نہیں ہے علم کی بات کریں قدریہ سے جو تقدیر کا منکر ہے اور اگر اس علم کو ثابت کرنے کے لیے آپ ان سے بات کرو اگر وہ مان لیتے ہیں تو بات ہی ختم ہے. پھر ان کا جو مدعا ختم ہو گیا جڑ سے ختم ہو گیا وہ ہار جاتے ہیں. اگر انکار کرتے ہیں تو اللہ کے علم کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو دونوں میں سے یعنی آپ ایسا پھندا گلے میں ڈال دیتے کہ وہ نکل نہیں سکتے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ یہ قدر یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ علم کے منکر تھے جو احداث سے سبقت لے گیا ہے جو کچھ بندوں میں ہو رہا ہے اور ان کے علاوہ بھی جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اور ان لوگوں نے قدریہ نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا ہے. اس لیے سن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں فرمایا ہے کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو یہ ان کو بتا دیں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. یعنی برات مومن الکافر کہ مومن کافر سے بری ہے. اور پھر قسم کھائی ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسے ان لوگوں کے جو دفقات و صدقات اور خیرات ہیں اگرچہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہی کیوں نہ ہو جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. کتنا وقت ہوا ہے؟
48 منٹس.
اچھا یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ اگلے مثال جو ہے خوارج کی ہے اور اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ چند علامات ہیں چند نشانیاں ہیں اور کس طریقے سے سلف نے صحابہ نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ فتنہ شروع ہوا تھا. پھر سیدنا علی کے زمانے میں فتنہ بہت آگے بڑھ گیا شر بہت پھیل گیا اس وقت کیا ہوا پھر سلف نے کیسے اس کا رد کیا اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی
آخر بگاڑ مریض بگاڑ لاتا ہے ایک مثال دے کر بتائیں. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہا کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہے مطلب وہ کافر تھے اس سے بری مطلب حجت قائم نہیں کیا تو یہ اس طرح کہنا مناسب ہے؟
بلکہ سوال ہے کہ عقیدہ اور منہج میں فرق کیا ہے کیا عقیدے کا بگاڑ منہج کے بگاڑ سے ہو سکتا ہے اور اس کی ایک مثال بھی دیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس قصے میں جو آپ نے بیان کیا ہے ان لوگوں سے برات کا اعلان کہا کہ میں ان سے بری ہوں مجھ سے بری ہیں جبکہ ان سے ان پر حجت قائم نہیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے ایک بڑی چھتری ہے اس کے نیچے بہت سارے اصول ہیں. سب سے پہلا اصول ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان جو ہیں یہ پہلا اصول ہے عقیدہ کا. اور اس کے بعد پھر اور بھی اصول اہل سنت جماعت نے قرآن سنت کی روشنی میں اصول کو جمع کیا ہے دو بنیادوں پر ایک دلیل موجود ہے دوسرا اہل بدعت کے رد میں جو بدعت رد کرتے ہیں تو اہل سنت نے انہیں عقیدہ کے اصول بناتے گئے کیونکہ امت میں بہت سارے تفرق اور شر انہی اصول کی بنیاد پر ہوا جن اہل بدعت اور سنت جدا ہو گئے، ان کے راستے جدا ہو گئے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے منہج السلف، یہ اصول کا، یہ عقیدہ کے اصول کا ایک حصہ ہے. کیونکہ جب اہل بدعت نے رد کیا بہت ساری چیزوں کا، تو اہل سنت کا ایک منہج خاص ہو گیا. منہج اہل سنت یہ ہے کہ قرآن اور سنت ہے صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، اور ایک روڈ میپ بن جاتا ہے کہ آپ نے دین میں عمل کیسے کرنا ہے اور دنیا کیسے گزارنی ہے. کیونکہ سامنے ایک بالکل سامنے ایک واضح روڈ میپ ہوتا ہے کہ اس پہ کیسے چلا جاتا ہے. جب قرآن پڑھتے سمجھنا کیسے ہے، نماز پڑھیے کیسے نماز پڑھیے، دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں، دلیل کیسے لی جاتی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے، نہیں جو دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اہل بدعت کون ہے، اہل سنت کون ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ سب منہج بتاتا ہے آپ کو. جب منہج میں کوئی غلطی ہو جائے، یقیناً جب عقیدے کا اصول ہے تو ضرب کہاں پڑتی ہے، عقیدے میں پھر جا کے پڑتی ہے. یہ کبھی نہ سمجھیں جس کا منہج غلط ہے اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ناممکن ہے. یعنی جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا ٹھیک نہیں ہے، یا جو کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جبکہ عقیدہ کے ایک اصول میں اس نے غلطی کی ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ جتنے بھی اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. پھر سن عبداللہ بن عمر کی آپ نے بات کی ہے، سن عبداللہ بن عمر کو یہ خبر ملی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو علم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے جا کے بتاؤ میں ان سے بری ہوں. یعنی کہا کہ وہ کافر ہے، تکفیر اور چیز ہے. عمومی طور پر جس طرح بھی انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ کافر ہے. اب فلاں نے انکار کیا ہے یا فلاں نے یہ بات کہی ہے، جبکہ میں بات بتاؤں گا اللہ کا علم بالکل واضح ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو. تو برات پہلے ہے، اب تکفیر کا معاملہ بعد میں ہے. برات کا اعلان فوری طور پہ ہوتا ہے، جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہم ان سے بری ہیں، تاکہ بات بالکل واضح ہو. سلف یعنی وضاحت کے ساتھ بات کرتے تھے، بیچ میں کچھ رکھتے نہیں تھے. اچھا دیکھتے ہیں، میں خبر رکھتا ہوں یہ بندہ کون ہے، یہ باتیں کیوں کرتا ہے، ذرا بیٹھا کریں گے، ملاقات کریں گے، افہام و تفہیم کی بات ہوگی، پھر نتیجہ نکل گیا پھر ہم بات کریں گے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. اب جو شر پھیلا ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے لمبا سفر کر کے آئے ہیں، جواب تو فوری ملنا چاہیے نا. جا کے ان کو جا کے خبر دے دو، تو پتہ چلے کہ صحابہ کا موقف کیا ہے. نام لے کے بتاؤ عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تم مجھ سے بری ہو، فل اسٹاپ. یہاں پہ لگ گیا، پتہ چل گیا. اب آگے پھر جب وہاں پہ گئے ہیں، پتہ چلو لوگ وہاں پہ تذبذب کا شکار تھے. ایک شخص داڑھی والا ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، دین کی بات کر رہا ہے اور کہتا اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے، تقدیر کا وجود ہی نہیں، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے جانا ہی نہیں کہ کافر نے کفر کرنا ہے اور شر پسند نے شر کرنا ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے. جب یہ شر دنیا میں آیا ہے، کفر دنیا میں آیا ہے، فلاں نے کفر کیا، پھر اللہ نے جان لیا ہے. باتیں نہیں تھیں، بہکی بہکی باتیں تھیں. علم کا زمانہ تھا، علم والے لوگ تھے، کچھ چیزیں پتہ نہیں تھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اپنے وقت کا، جیسے البدعت ہوتے ہیں نا، جیسے بعد میں آئے واصف بن عطا اور عمرو بن عبید جو امام حسن بصری کے شاگرد تھے، معتزلہ نکلے، واضح الگ ہوئے، یہ عوام الناس میں سے نہیں تھے. دیکھا عوام الناس اس زمانے میں عوام تھے، علم کا زمانہ تھا، تو عوام الناس کا اثر بہت کم ہوتا تھا، ہوتا بھی نہیں تھا. اب علم پہ کیا اثر ہوگا؟ اثر ان کا ہوتا ہے جو رہنما ہوتے ہیں، جو دروس و تدریس سے کام لیتے ہیں، جن کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے عوام الناس پر. جب ان کو غلط لگا جا کے پوچھا، کسے جا کے پوچھا، وہاں سے کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ اب فیصلہ کرے گا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ زندہ تو ان کے پاس جائے نا، تو جب صحابی نے فیصلہ کر دیا ہے تو بات واضح ہے، تو اس میں تکفیر لازم نہیں ہے، برات لازم آتی ہے. تو اہل بدعت سے چاہے بدعت مکفر ہو یا غیر مکفر ہو، برات اپنی جگہ پہ ہے، اصل مقصد یہ ہے. واللہ اعلم. عمومی معنی میں ہر منافق بدعتی ہے، کیونکہ نئی چیز لے کے آئے، جھوٹ بولنا نئی چیز ہے جو خلاف سنت ہے، خلاف دلیل ہے عمومی طور پر، لیکن لازم نہیں ہے. بعض اوقات اہل سنت میں بھی ہوتے بدعت نہیں کرتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، بدعت تو نہیں کہیں گے، مجھے وعدہ خلافی ہو جاتی، وعدہ خلافی کرتے، نفاق تو بدعت تو نہیں ہے، تو لازم ملزوم نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے کہ علامات اہل بدعت کی بھی ہیں جیسے علامات اہل نفاق کی ہیں، اس لیے آیا ہے. شیخ صاحب یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ اب کہتے کہ اہل بدعت کی بھی علامات ہوتی ہیں، کوئی سوال پوچھتا ہے آپ سے، کہتے ہیں ہوتی ہیں، کیوں کیسے ہو؟ جیسے اہل نفاق کی علامات ہیں جن جسے ان کی پہچان ہوتی ہے، ویسے ہی اہل بدعت کی بھی علامات ہوتی ہے جیسے ان کی پہچان ہوتی ہے. اصل مقصد یہ تھا، یہ بتانا تھا. جہمیہ سے لے کے جو بھی عقل پرست سب دیتے ہیں،
جیسے کہ
جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، کچھ بعد میں سب سے پہلے حشوی آئے گا. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں حشویہ تو ان کا یعنی وہ ٹائٹل ہے جو تقریباً سب ہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر وہ ایک بات کرتے ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء 20 دلائل سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ اسے رہا نہیں جاتا. وہ یہ 20 دلائل جو ہیں، لمبی باتیں جو ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا عوام الناس کو بتائیں ذرا کہ یہ باتونی ہے، زیادہ باتیں کرنے والے ہیں. دو لفظوں میں، یہ ایک لفظ حشویہ، وہ لفظ نیا ہے، متنفر کرتا ہے. حشوی کیا یار، عجیب سا لفظ ہے. جیسے کہتے ہیں وہابی، وہابیہ نیا لفظ ہے. لوگ کہتے ہیں وہابی پتہ نہیں کہاں سے لفظ آ گیا. متنفر کرنے کی یہ ان کے ٹرکس ہیں اہل بدعت کے، نئے لفظ لے کے آتے تاکہ عوام الناس پہ اس کا برا اثر ہو اور لوگ اسے متنفر ہو جائے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. واللہ اعلم.